الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد دسویں ذوالحجہ حج کا تیسرا دن ہے اور مزدلفہ سے مینا پہنچ کر چار کام کرنے ہیں. نمبر ایک رمی, صرف بڑے جمرے کی, جسے ہم اپنی زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں. نمبر دو دم شکر, حج تمتو یا حج قران کی قربانی. نمبر تین حلق شیونگ, اور نمبر چار طواف زیارت. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاروں کام دسویں ذوالحجہ کو کر لیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے تشریف لائے, سیدھے چلے گئے جمرہ کے پاس اور وہاں جا کر کے رمی کی. رمی کے بعد پھر آپ نے دم شکر کی قربانی کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے, طواف زیارت کیا, اور وہاں سے واپس مینا تشریف لے آئے. یہ جو چار کام ہیں ان میں سے پہلے تین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب اور آرڈر ضروری ہے. سب سے پہلے رمی کی جائے, رمی کے بعد دم شکر کی قربانی یعنی حج کی قربانی, اور اس کے بعد نمبر تین پر حلق, اور چوتھی چیز کو ترتیب سے کرنا یعنی چوتھے نمبر پر کرنا طواف زیارت کو. یہ مستحب ہے, سنت ہے. اسے آپ رمی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور حج کی قربانی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور حلق کرانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اب ان چاروں کا الگ الگ جو طریقہ ہے اور اس کے جو ان کے جو مسائل ہیں اور ان کے جو اوقات ہیں انہیں ذہن نشین کر لیجئے, اور ذہن نشین کر لینے کے بعد آپ اپنی سہولت, اپنے حالات اور اپنے قافلے کے جو افراد ہیں, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, بیمار ہیں, ان سب چیزوں کا لحاظ رکھ کر آپ اپنا شیڈیول بنا کر ان چاروں کاموں کو کیجئے. سب سے پہلے رمی. پہلے دن جو رمی کرنی ہے وہ صرف بڑے جمرے کی. وہاں تین ستون ہیں مسجد خیف کے پاس. مسجد خیف یہ مینا کی سب سے بڑی مسجد ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں حج کے دوران قیام فرمایا تھا. سب سے بڑی مسجد, اور وہاں پر تین ستون ہیں. ان میں سے مسجد سے جو سب سے قریب ہے اسے ہماری زبان میں چھوٹا شیطان کہتے ہیں, اس کے بعد والا جو ہے اسے درمیانی شیطان کہتے ہیں, اور بالکل اخیر والا جو ہے اسے بڑا شیطان کہتے ہیں, اور عربی میں اسے جمرہ کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے کو جمرہ اولا کہتے ہیں, اور دوسرے کو جمرہ وسطی کہتے ہیں, اور سب سے اخیر میں ہے اسے جمرۂ عقبا کہتے ہیں. تو یہ تین ستون ہیں اور ان تینوں ستونوں پر رمی کی جاتی ہے. تو دسویں ذوالحجہ کو, یہ حج کا جو تیسرا دن ہے اور رمی کا پہلا دن, اس میں صرف بڑے شیطان پر سات کنکریاں پھینکنی ہے. اور یہ دسویں ذوالحجہ کو چھوٹے جمرے اور درمیانی جمرے, یعنی چھوٹے شیطان اور درمیان والے شیطان پر کنکری پھینکنا بدعت ہے, خلاف سنت ہے. صرف بڑے جمرے اور بڑے شیطان پر سات کنکریاں پھینکنی ہے, اور اس کے لیے وقت جو ہے وہ 24 گھنٹے ہیں. صبح صادق سے ڈون سے وقت شروع ہوتا ہے, تو دوسرے دن صبح صادق ڈون تک یہ وقت رہتا ہے. مگر یہ وقت جو ہے یہ 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. صبح صادق سے سورج طلوع ہونے تک مکروہ, ڈون سے لے کر سورج نکلنے تک, سن رائز تک مکروہ. تو اس وقت تو ہم سب مزدلفہ میں ہوں گے, تو تندرست لوگوں کے لیے یہ وقت مکروہ ہے, اور ان لوگوں کے لیے اس وقت رمی کرنا مکروہ نہیں ہے جو بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, عورتیں ہیں. یعنی شریعت مطہرہ کی ترتیب دیکھیے, تو وہ بیمار, وہ کمزور, وہ بوڑھے, وہ بچے, وہ عورتیں جو مزدلفہ کا وقوف کیے بغیر رات ہی آ گئے تھے, اس لیے کہ ان کے لیے مزدلفہ کا وقوف ضروری نہیں ہے, تو یہ وقت ان کے لیے خاص ہے. دوسروں کے لیے مکروہ, ان کے لیے مکروہ نہیں. تو یہ سورج کے طلوع ہونے تک فارغ ہو جائیں, اور ہمارے لیے جو تندرست ہے, صحت مند ہے, جوان ہے, ان کے لیے وقت شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد. سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں مگر مکروہ. سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک مسنون, زوال یعنی ظہر کی اذان تک, اور ظہر سے لے کر مغرب تک مباح, اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک پھر مکروہ. مکروہ کا کیا معنی؟ مکروہ کا معنی یہ ہے کہ ثواب کم ہو جاتا ہے. مسنون کا کیا معنی؟ مسنون کا معنی یہ ہے کہ ثواب بڑھ جاتا ہے. اور مباح کا کیا معنی؟ مباح کا معنی یہ ہے کہ نہ ثواب کم ہوتا ہے نہ ثواب بڑھتا ہے. تو صبح صادق سے سورج کے طلوع ہونے تک مکروہ, سورج طلوع ہونے سے ظہر تک, زوال تک اگر کوئی کرے گا تو مسنون. اس کا مطلب یہ کہ رمی کا جو ثواب ہے اس پر اور ثواب ملے گا, ایکسٹرا ثواب. اور ظہر سے لے کر مغرب تک مباح, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسٹرا ثواب نہیں ملے گا مگر کچھ کم بھی نہیں ہوگا. اور مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک, صبح صادق تک مکروہ. اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو شروع کا مکروہ وقت ہے صبح کا یہ, اور اخیر میں مغرب سے عشاء تک کا جو مکروہ وقت ہے, یہ مکروہ ان کے لیے ہے جو بوڑھے نہیں ہے. بوڑھوں کے لیے مکروہ نہیں, بیماروں کے لیے مکروہ نہیں, کمزوروں کے لیے مکروہ نہیں, بچوں کے لیے مکروہ نہیں, اور عورتوں کے لیے بھی مکروہ نہیں, بلکہ عورتوں کے لیے سب سے زیادہ افضل وقت مغرب سے صبح صادق تک کا ہے. جو تندرست ہے, صحت مند ہے, مرد ہے, ان کے لیے مکروہ ہے. بوڑھوں کے لیے, کمزوروں کے لیے, بیماروں کے لیے, عورتوں کے لیے مکروہ نہیں. رہی بات تندرست لوگوں کی, تو ہمارے زمانے میں چونکہ جگہ سب کو بہت دور دور ملتی ہے, تو ایسا تو ہوگا نہیں کہ خود دن کو جا کر کے رمی کرے, پھر واپس چلا جائے اور پھر بیوی کو رات کو لے کر کے جائے. خود تو دن کو رمی کرنے کے لیے چلا جائے مسنون وقت میں, اور پھر اپنا بوڑھا باپ ہے اسے لے کر رات کو جائے. تو اگر کوئی شخص اپنے کمزوروں کی وجہ سے ان کی رعایت میں رات کو رمی کرنے کے لیے جائے گا تو امید یہی ہے کہ ان کے لیے بھی مکروہ نہیں ہے. اور پھر اس وقت ملینوں حاجی لاکھوں حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو اگر یہ وقت کو آپ محدود کر دیں کہ بس یہی وقت ہے, اس کے علاوہ مکروہ اور ثواب میں کمی ہو جائے گی, تو سب اسی وقت رش کریں گے تو مسئلہ قابو میں نہیں آئے گا. اس لیے اس زمانے میں اس میں فلیکسیبلٹی ہے. تو آپ حضرات جو ہے رمی کے بارے میں یہی سمجھیں کہ مجھے 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت رمی کر لینی ہے. ہاں اگر آپ جوان ہیں, اکیلے ہیں, صحت مند ہیں اور آپ مسنون وقت میں رمی کرنے کے لیے جائیں تو بہت اچھا, اور مسنون وقت میں نہیں تو کم سے کم مباح وقت میں کر لو. مگر آپ کے ساتھ عورتیں ہیں, آپ کے ساتھ بیمار ہیں, آپ خود بیمار ہیں, تو رسک نہیں لینی چاہیے. اور میں آپ حضرات کو اپنے تجربے سے ایک بات کہوں کہ ہماری جب صحت تھی اور بالکل تندرست تھے, تو ہم 4-5 بالکل نوجوان, تو ہم نے ارادہ یہ کیا کہ مینا جاتے ہی ہم رمی کر لیتے ہیں. تو ہم پہنچ گئے تقریباً 7:30-8 بجے صبح, اور بالکل جوان ہم سب, کوئی بیمار نہیں, کسی کو فلو سردی کچھ نہیں, بالکل تندرست اور جوان. میری عمر اس وقت جو ہے 30-32 سال ہوگی, صحت مند, باقی سارے میرے ساتھی بھی صحت مند تندرست. ہم لوگوں نے رمی کرنے کی بہت کوشش کی, مگر 7-8-10 کنکر پھینکنے کے بعد بھی ہماری عقل اور ہمارا دل یہ کہہ رہا تھا کہ کنکر وہاں نہیں گر رہا ہے جہاں گرنا چاہیے. تو اس سے ہم اس وقت پھر سائیڈ پہ ہٹ کر کے دیکھتے رہے پورے ہجوم کو, تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو لوگ بالکل ایسے وقت پہ چلے جاتے ہیں جب سب کا رش ہوتا ہے, تو اپنے دل کو ایسے ہی تسلی دے کر آ جاتے ہیں, ان کی رمی نہیں ہوتی. اس لیے کہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو 10-15-20 آدمی کی جماعت چاہیے جو درجنوں آدمیوں کو ایذا پہنچا کر, تکلیف پہنچا کر بالکل آگے تک پہنچ جائے ایک دوسرے کا سہارا بن کر, اور پھر آرام سے کر کے باہر نکل جائے. اور یہ حرام ہے ایک مسلمان کو ایذا پہنچانا, تو کسی سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام کام نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو اموات واقع ہوتی ہے, لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ اسی وجہ سے کہ اس میں احتیاط نہیں کرتے. تو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ سکون سے رمی کریں. آپ آئیں مزدلفہ سے, آ کر کے آرام سے لیٹ جائیں, تھکے ہوئے ہوں گے, ظہر کے بعد بھی اگر ہمت ہو جائے تو عصر سے پہلے جا کر دیکھو تاکہ مباح وقت میں ہو جائے. مگر عورتیں ہیں ساتھ میں, بوڑھے ہیں, تو ان کو لے کر کے تو آپ عشاء کے بعد ہی جائیے, مغرب کے بعد جائیے, عشاء کے بعد کیجیے, اس میں رش نہ کیجیے. آپ کے پاس پورے 24 آورز ہیں. اب رمی کا طریقہ کیا ہے؟ رمی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ ستون کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اور ستون کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ دائیں طرف مینا ہو اور بائیں طرف مکہ مکرمہ ہو. رائٹ ہینڈ سائڈ پر مینا اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر مکہ مکرمہ. یہ مسنون طریقہ ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے رمی کی تھی, مگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی دائیں سے بائیں سے دوسری طرف سے بھی کر لے گا تو رمی ہو جائے گی. اب رائٹ ہینڈ سائڈ پر مینا ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر مکہ مکرمہ ہے, کیسے پتا چلے گا؟ پتا اس طرح چلے گا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر وہ مسجد کے مینارے اگر آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ مینا رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے, اور آٹومیٹکلی پھر مکہ مکرمہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہوگا. اور آپ کو 2-2.5 یارڈ دور کھڑے رہ کر کے رمی کرنی ہے, 2-2.5 یارڈ. اور رمی کا طریقہ یہ ہے کہ 7 کنکر کو الگ الگ پھینکنا ہے, اور دیکھو رمی کرنا واجب ہے. اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ کنکر کو ایک ساتھ پھینک دے گا تو وہ ایک ہی شمار ہوگا. مثلا کسی نے 7 کنکر لے کر کے ایک ساتھ 7 مار دیے تو ایک ہی ہوگا. اگر کسی نے ایک پھینکا دوسرا پھینکا اور پھر پانچ ایک ساتھ پھینک دیے تو اب تین ہی ہوئے, ہر ایک کو الگ الگ پھینکنا پڑے گا. اور اس کا سنت طریقہ یہ ہے, مسنون طریقہ, کہ یہ ہمارا جو انڈیکس فنگر ہے شہادت کی انگلی اور انگوٹھا تھمب اس سے پکڑے, اور پکڑ کر بہت قوت کے ساتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے صرف پھینکنا ہے, مارنا نہیں ہے پھینکنا ہے. اور پھینکنے کا مطلب یہ کہ اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر, یعنی جینٹلی پھینک دے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر. اصل میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ یہ جو ستون ہے یہ شیطان ہے, اور ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اسے جب مارتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے کہیں, تو بہت زور سے پھینکتے ہیں, اور اسی وجہ سے پھر دوسری چیزیں بھی پھینکتے ہیں, بڑے بڑے پتھر بھی پھینکتے ہیں, جوتے بھی پھینکتے ہیں. تو یہ جو شیطان کو مارنے کے وقت ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں, تو وہ دور کھڑے ہو کر کے خود ہنس رہا ہوتا ہے کہ میں ان کو مار رہا ہوں. اس لیے کہ خلاف سنت کام جب بھی ہوتا ہے تو شیطان ہمارے اوپر مسلط ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے وہ ذرا لمبی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان وریدن للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارۃ لن تبور. مگر بسم اللہ اللہ اکبر اتنا کافی ہے. سات مرتبہ کنکر کو پھینکنا ہے, اور سات مرتبہ کنکر کو پھینکنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہے, بس آپ فارغ ہو گئے رمی سے. یہ دسویں ذوالحجہ کی رمی سے آپ فارغ ہو گئے. اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص رمی سے معذور کب سمجھا جائے گا. اس لیے کہ ہمارے زمانے میں ہجوم بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو اس ہجوم کی وجہ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں, تو اس میں سہولتیں بہت تلاش کرتے ہیں کہ میری طرف سے کوئی پروکسی تیار ہو جائے اور میری طرف سے ایجنٹ بن کر رمی کر لے. تو عورت ہونا یہ عذر نہیں ہے, بیمار ہونا یہ عذر نہیں ہے, بوڑھا ہونا یہ عذر نہیں ہے. بیماری, بڑھاپا, عورت ہونا, کمزور ہونا, یہ سارے عذر اس وقت تک بن سکتے ہیں جب اس لمٹ تک پہنچے جس لمٹ کو شریعت نے بیان کیا ہے. تو ہمارے زمانے میں چونکہ ہجوم بہت زیادہ ہو رہا ہے اور حکومت کے لیے بھی مجمع کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو بہت ساری فیسیلٹیز جہاں وہ مقرر کرتے ہیں وہاں کچھ علماء کے ایسے فتاوی بھی وہاں بڑے بڑے بورڈ کے ذریعے لگائے جاتے ہیں کہ عورتوں کی طرف سے, بوڑھوں کی طرف سے علل اطلاق بغیر کسی شرعی عذر کے مرد اگر رمی کر لے تو یہ رمی جائز ہو جاتی ہے. یہ ریموٹ فتاوی ہے, اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. ہمیں قاعدہ یاد رکھنا ہے جو فقہا نے ہمارے لیے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے بیان کیا ہے. وہ کیا ہے, معذور کون ہے, کس کو کہا جائے گا کہ یہ رمی سے معذور ہے اور رمی سے شریعت مطہرہ نے اسے ایکسکیوز کر دیا ہے. نمبر ایک, وہ اتنا معذور ہے کہ اپنی جگہ سے جہاں رمی کرنی ہے وہاں تک آنے پر اسے قدرت نہیں ہے, اور نمبر دو, ایسا کوئی ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے جو اسے وہاں تک لا سکے. اب خود چل کر کے نہیں آ سکتا مگر ٹرانسپورٹ ہے, خود چل کر نہیں آ سکتا مگر ویل چیئر ہے اور اس میں آ سکتا ہے, یہ معذور نہیں ہے. تو اتنا بیمار ہے کہ خود آ نہیں سکتا, اور نمبر دو, کوئی لانے والا بھی نہیں ہے, ویل چیئر ہے مگر کوئی لانے والا نہیں, لانے والا ہے مگر ویل چیئر نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے جو وہاں تک اس کو پہنچا دے. یا آگے تیسری بات کہ اتنا بیمار ہے کہ خود چل نہیں سکتا اور ٹرانسپورٹ بھی موجود ہے, ٹرانسپورٹ بھی موجود, مگر اس ٹرانسپورٹ میں اگر آئے گا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا, یہ شخص معذور ہے. ٹرانسپورٹ ہے اور اس کو ٹرانسپورٹ میں لانے سے بیماری میں اضافہ نہیں ہوگا تو معذور نہیں. ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو معذور, بیماری میں اضافہ ہوگا تو معذور, خود چل کر نہیں آ سکتا ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو معذور. اب جیسے ہمارے زمانے میں ایک شخص ہے وہ چل نہیں سکتا, مثال کے طور پر چلنا اس کے لیے بہت مشکل ہے, تو ایسے شخص کو اگر آپ ٹیکسی میں بٹھا کر لائیں گے تو ٹیکسی اسے آدھا میل کوارٹر میل دور اتارے گی, وہ وہاں سے چل کر نہیں آ سکے گا, تو یہ معذور سمجھا جائے گا اس لیے کہ چل نہیں سکتا, اور کار بالکل جمرہ تک تو پہنچ نہیں سکتی. یا یہ کہ آپ اسے ویل چیئر میں لا رہے ہیں اور اتنا زیادہ وہ بیمار ہے, معذور ہے, یا ایسا بیمار ہو گیا ہے کہ دو میل تک ویل چیئر میں لے جائیں گے, بہت زیادہ ہجوم اونچ نیچ اس میں اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑ جائے گی تو معذور ہے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ خود فیصلہ نہ کرے, علماء میں سے کسی سے فیصلہ کروائے کہ ہمارا یہ شخص جو ہے وہ معذور ہے یا نہیں, اگر وہ کہہ دے کہ معذور ہے تو پھر اس کی طرف سے رمی کی جائے, ورنہ اگر کوئی شخص بغیر عذر شرعی کے, بغیر شرعی ریزن کے کسی اور کے حوالے کر دے گا تو چونکہ رمی کرنا واجب ہے اس لیے اس کے ذمے دم واجب ہو جائے گا, واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو یہ پہلے دن کی رمی جو ہے اس کے احکام بیان ہو گئے, یہ رمی ہو گئی. اب رمی کے بعد جو ہے, رمی کے بعد وہ قربانی کرنی ہے. تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہے وہ قربانی جو ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر کرنے کے عادی ہوتے ہیں, وہ بہت سے لوگوں پر واجب ہوتی ہے, بہت سے لوگوں پر واجب نہیں ہوتی مگر کرتے ہیں. تو لیسٹر میں رہتے ہوئے ہر سال قربانی کرتے ہیں, اب جب حج کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی قربانی ہے جو ہم ہر سال کرتے ہیں. یہ نیت آپ کو کرنی پڑے گی کہ میں نے حج تمتو کیا ہے اس حج کی قربانی کر رہا ہوں, یہ نیت کرنی پڑے گی کہ میں نے حج قران کیا ہے اس حج کی قربانی کر رہا ہوں, میں نے حج افراد کیا ہے اس حج کی قربانی کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص حج کی قربانی کی نیت نہیں کرے گا اور ایسے ہی ہر سال جو قربانی ہوتی ہے اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر کے قربانی کرے گا اور پھر وہ حلق کرا لے گا تو ترتیب آگے پیچھے ہو گئی, اس کی قربانی باقی رہ گئی, اس لیے حج کی قربانی. اور آپ کے ذمے حج کی قربانی کے ساتھ ہر سال کی قربانی باقی رہتی ہے یا نہیں, وہ واجب ہے یا نہیں, وہ آپ مفتیان کرام سے پوچھ لیجئے. قربانی ہو گئی, قربانی کے بعد حلق کرا لیجئے. اب جیسے ہی آپ نے حلق کرا لیا یا ایک ایک انچ بال قصر کرا لیے تو آپ عمرے کے ممنوعات سے فارغ ہو گئے, اب ہر چیز آپ کے لیے جائز ہو گئی جو پہلے ممنوع ہو چکی تھی سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے. تو جتنی چیزیں احرام میں آنے کی وجہ سے ممنوع تھی وہ حلق کرانے کی وجہ سے اب جائز ہو گئی, صرف ایک چیز ممنوع رہے گی اور وہ ہے میاں بیوی کے تعلقات. میاں بیوی کے تعلقات اس وقت حلال ہوں گے جب آپ طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں گے. تو اب ترتیب کیا ہو گئی حلال ہونے کے لیے کہ آپ جب حلق سے فارغ ہوں گے تو حلق سے فارغ ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں حلال ہو گئی سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے, اور میاں بیوی کے تعلقات سے آپ حلال ہوں گے جب کہ آپ طواف زیارت کر لیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حلق سے پہلے طواف زیارت کر لے تو میاں بیوی کے تعلقات حلال ہو جائیں گے. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جتنی چیزیں احرام میں آنے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے ان سب چیزوں کے دوبارہ جائز ہونے کے لیے آپ کو حلق کرانا پڑے گا, اور میاں بیوی کے تعلقات کے جائز ہونے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے, طواف زیارت اور حلق. تو اگر کوئی شخص طواف زیارت پہلے کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات جائز نہیں ہوں گے جب تک کہ حلق بھی نہیں کرائے گا, اور اگر حلق کرا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی میاں بیوی کے تعلقات جائز نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ طواف زیارت نہیں کر لے گا. اب طواف زیارت. طواف زیارت کے لیے شریعت مطہرہ نے کل تین دن رکھے ہیں. طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے دسویں ذوالحجہ کو، ٹینتھ ذوالحجہ کو صبح صادق کے وقت، اور یہ پورے دسویں دن بھی رہتا ہے، دسویں کی رات کو بھی، گیارہویں دن کو بھی، گیارہویں کی رات کو بھی، اور بارہویں ٹویلتھ آف ذوالحجہ کو مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک اس کا وقت رہتا ہے. ان تین دن میں طواف زیارت آپ کر سکتے ہیں. طواف زیارت کرنا فرض، اور طواف زیارت کو ان تین دنوں میں کرنا واجب. اگر کسی نے ٹینتھ ذوالحجہ کو بھی نہیں کیا، الیونتھ کو بھی نہیں کیا، ٹویلتھ کو بھی نہیں کیا، اور تھرٹینتھ کو جا کر کے کیا، تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. اس لیے کہ ٹین، الیون اور ٹویلتھ کو کرنا واجب. اور ایک شخص سے اس نے ٹین کو بھی نہیں کیا، الیون کو بھی نہیں کیا، ٹویلتھ کو بھی نہیں کیا، تھرٹین کو بھی نہیں کیا، فورٹین کو بھی نہیں کیا، اور بغیر کیے ہی آ گیا، تو اس کا حج نہیں ہوا. اس لیے کہ طواف زیارت میں، طواف زیارت حج میں فرض ہے. اب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے اول فرصت میں جلدی سے جلدی دوبارہ مکہ مکرمہ جانا پڑے گا، اور مکہ مکرمہ سفر کر کے جا کر طواف زیارت کو کرنا پڑے گا، اور ڈیلے کرنے کی وجہ سے دم دینا پڑے گا. اگر عورت دسویں کو، گیارہویں کو، بارہویں کو ناپاکی کی حالت میں ہے، تو وہ اس وقت تک انتظار کرے گی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے. اب دسویں کو حیض میں ہے، گیارہویں کو، بارہویں کو، تیرہویں کو، چودہویں کو، پندرہویں کو، یہ جب بھی حلال ہو جائے، حلال ہونے کے بعد غسل کر کے وہ اپنا طواف کر لے، اور اس عورت کے لیے ڈیلے کرنے کی وجہ سے، لیٹ کرنے کی وجہ سے دم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجبور تھی اور معذور تھی، اس نے جان بوجھ کر ڈیلے نہیں کیا. تو دسویں کو، گیارہویں کو، بارہویں کو، یہ تین دن آپ کے پاس ہے، ان تین دن میں طواف زیارت آپ کر سکتے ہیں. اب طواف زیارت کا طریقہ دیا ہے کہ آپ چلے جائیں، اور جا کر کے آپ کو سب سے پہلے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ طواف زیارت کے بعد جو صحیح کرنی ہے وہ آپ پہلے کر چکے ہیں یا نہیں. اگر طواف زیارت کے بعد کی صحیح آپ مینا جانے سے پہلے کر چکے ہیں، تو آپ کو صرف طواف کرنا ہے، اور اس طواف کے اندر رمی بھی نہیں ہے اور استبا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ رمی اور استبا، رمل بھی نہیں ہے اور استبا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ رمل اور استبا اسی وقت ہوگا جبکہ اس کے بعد صحیح ہوگی. اور اگر آپ کی صحیح باقی ہے، تو صحیح باقی ہے، تو آپ کو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ احرام کی چادر میں ہیں یا حلق کرا کے کپڑے پہن کر آئے ہیں. اگر آپ کپڑے پہن کر آئے ہیں تو آپ کو صرف رمل کرنا پڑے گا، استبا نہیں ہوگا. اور اگر ابھی حلق باقی ہے اور احرام میں سے آپ نکلے نہیں ہیں، تو آپ کو رمل بھی کرنا پڑے گا، اور تین چکروں میں اور سات چکروں میں استبا بھی کرنا پڑے گا. طریقہ اس کا وہی ہے جو عمرے کے طواف میں عرض کیا گیا تھا. آپ نیت کرنے کے ہی اللہ حج کا جو فرض طواف ہے، طواف زیارت، طواف افادہ بھی اسے کہتے ہیں، اسے میں کر رہا ہوں سات چکر، آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے. اور سات چکر پورے کرنے، سات چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے یا مسجد حرام میں جہاں کہیں جگہ مل جائے، دو رکعت نماز پڑھے، دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا کریں، پھر جہاں زمزم کا کے ٹیپس ہے پیچھے، وہاں جا کر کے خوب پانی پیئے. اور پانی پینے کے بعد اگر ہو سکے تو کوشش کیجئے، اور احرام کی حالت میں آپ نہ ہو تو ملتزم پر آئیے، اور ملتزم پر آ کر کے چمٹ کر، رخسار لگا کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں خوب دعا کریں. اور اس کے بعد اگر صحیح باقی ہے تو صحیح کر لیجئے، اور صحیح اگر پہلے ہو چکی ہے تو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دسویں ذوالحجہ کے جو چار کام ہیں ان کی تفصیل بیان ہو گئی. اب آپ کو کیا معلوم ہو گیا؟ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے آپ کو رمی کرنی ہے، مگر رمی کے لیے آپ کے پاس 24 آورز ہے. دوسری بات آپ کو یہ معلوم ہو گئی کہ قربانی کرنی ہے، قربانی، حج کی قربانی، اس کے لیے آپ کے پاس 3 دن ہے، 10، 11 اور 12 کی مغرب تک. اس کے بعد آپ کو حلق کرانا ہے، حلق کرنے کے لیے بھی 3 دن ہے. اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے، طواف زیارت کے لیے بھی آپ کے پاس 3 دن ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی ہے تو ہم رش کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے، رش جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کوشش میں ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی ہم احرام سے نکل جائیں. اگر ہم ایک دن مزید صبر کر لیں, ایک دن اور, کہ ایک دن اور ہم احرام میں رہیں, ذرا سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو کاؤنسل کریں کہ کوئی بات نہیں, دوسرے لوگ احرام سے نکل رہے ہیں, ہم دسویں کے بجائے گیارہویں کو نکلیں گے, تو اطمینان سے آپ مغرب کے بعد رمی کر لیجئے. رمی کرنے کے بعد جو ہے جس کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو اس سے کہیے کہ ہماری قربانی جو ہے آپ رات کو بارہ بجے کے بعد کیجئے, اور دوسرے دن صبح صادق کے وقت جب اذان ہو فجر کی, تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ حلق کرا لیجئے, اور حلق کرانے کے بعد پھر گیارہویں کو آپ طواف زیارت کے لیے آئیے, اور طواف زیارت سے فارغ ہو کر جب آپ مینا پہنچیں گے تو اس طرح مینا پہنچیے, اس لیے کہ دن مکہ مکرمہ میں گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہے, رات مینا میں ہونی چاہیے. تو پھر آپ یہ کیجئے کہ اس طرح مکہ مکرمہ سے نکلیے کہ رات کو تقریباً 10-11 بجے آپ مینا میں پہنچے, مینا میں پہنچ کر رمی کر لیجئے, رمی کر کے اپنے مقام پر پہنچ جائیے. یعنی یہ ایک ترتیب جو ہمارے ذہن میں آئی. اب آپ جو ہے اپنے حالات کے مطابق اپنی ترتیب مقرر فرما لیں, مگر ایک بات مشورے کے طور پر عرض کر دوں کہ یہ جو طواف زیارت ہے 10 کو بھی کر سکتے ہیں, 11 کو بھی کر سکتے ہیں, مگر اتنا ڈیلے نہ کریں کہ 12ویں تک چلا جائے. اس لیے کہ 12ویں کو اگر آپ صبح اٹھ کر 9-10 بجے طواف زیارت کے لیے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مینا واپس آنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آخری دن ظہر سے پہلے ہی رمی شروع کر دیتے ہیں, اور رمی کر کے مکہ کی طرف کی ساری ٹرافک فلو سارا ہوتا ہے, تو واپس پہنچنا مشکل ہوگا. اس لیے 11 کی رات تک میں طواف زیارت سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. تو 10ویں ذوالحجہ کے احکام پورے ہو گئے. اب آئیے 12ویں ذوالحجہ پر. 12ویں ذوالحجہ, 11ویں ذوالحجہ, یہ چوتھا دن ہے, 11th of ذوالحجہ. اب یہ 10ویں کی رات اور 11ویں کی رات, یہ دونوں راتیں مینا میں گزارنا سنت ہے. اس سلسلے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. پہنچ جائیں اور پہنچ کر کے اگر طواف زیارت میں وہاں دیر لگ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں, مگر اپنے ہوٹل میں مکہ مکرمہ میں جا کر کے نہ پڑے رہے, عزیزیہ میں جا کر نہ پڑے رہے. 10ویں اور 11ویں کی راتیں مینا میں گزارنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں گزاری ہے, اور اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے, کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب 11ویں کی رمی اور 12ویں یعنی 4th day اور 5th day کی رمی, یہ دونوں رمی جو ہے وہ سیم ہے تقریباً. سب سے پہلے 11ویں کی رمی کو لے لیجئے. 11ویں کو چوتھے دن رمی کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے, ظہر سے. تو زوال سے لے کر مغرب تک مسنون وقت, اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک مکروہ. اور 12ویں کا بھی یہی حال ہے کہ ظہر سے لے کر مغرب تک مسنون وقت, اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک مکروہ. اب اس میں بھی کوشش یہ کیجئے کہ جتنا زیادہ تاخیر سے جائیں بہتر ہے, تاکہ ہجوم نہ ہو, تکلیف نہ ہو عورتوں کو, بوڑھوں کو. اور یہ دو دن جو ہے 11ویں اور 12ویں کو تینوں جمعرات پر کنکریاں پھینکنی ہے, اور ترتیب اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے جمرے کے پاس آئیں, اور چھوٹا کون سا ہوگا, جو مسجد کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ چھوٹا, اور مسجد سے سب سے زیادہ دور ہے وہ بڑا. تو سب سے چھوٹے کے پاس آئیں, اور چھوٹے کے پاس آ کر 7 کنکریاں پھینکیں, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, وہی طریقہ. اور کنکری پھینکنے کے بعد ذرا سائٹ پر ہو جائیں, سائٹ پر ہو کر مکہ مکرمہ اور کعبہ کی طرف رخ کریں, اور رخ کر کے دعا کریں, درود شریف پڑھیں, تسبیح پڑھیں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں, اور اپنی دنیاوی اخروی ساری ضرورتوں کے لیے دعا کریں. کم سے کم اتنی دیر تک دعا کرنی چاہیے جتنی دیر میں قرآن مجید کی 20 آیتیں پڑھی جا سکیں. پھر آپ آگے بڑھیے, درمیان والے شیطان پر آ جائیں, وہاں 7 کنکریاں پھینکیں, 7 کنکریاں پھینکنے کے بعد پھر سائڈ پر آ جائیں, بیت اللہ کی طرف رخ کریں, اور پھر اتنی ہی دیر تک دعا کریں کم سے کم. اب پھر آگے بڑھیں اور تیسرے شیطان پر آئیں, تیسرے شیطان پر آ کر پھر 7 کنکریاں پھینکیں, اور اس کے بعد دعا نہیں ہے. چھوٹے اور درمیان پر کنکریاں پھینکنے کے بعد دعا کرنی ہے, بڑے پر کنکریاں پھینکنے کے بعد کسی دن بھی دعا نہیں کرنی ہے. اب اس سے آپ فارغ ہو گئے. رات جو ہے وہ مینا میں قیام کریں. اب آ گیا پانچواں دن حج کا. حج کے پانچویں دن بھی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. زوال سے لے کر مغرب تک سنت, مغرب سے لے کر صبح صادق تک مکروہ. اور رمی کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اگلے دن بتایا. سب سے پہلے چھوٹے پر سات کنکریاں, اس کے بعد درمیان والے پر سات کنکریاں, اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ہے اس کے اوپر سات کنکریاں. اور یہ چھوٹا, درمیانی اور بڑا جو ہے, یہ سائز میں چھوٹے درمیانی بڑے نہیں ہے, بس نام ہے ان کا, ورنہ تینوں ستون کی سائز ایک ہی ہے. تو اس پر کنکریاں پھینکنی ہیں. اور ایک بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ جو کنکری پھینکنی ہے, کنکر, تو کنکر جو پھینکنا ہے اس کا ستون پر لگنا ضروری نہیں ہے, پیلر پر لگنا ضروری نہیں ہے, بلکہ پیلر کے ارد گرد جو دیوار انہوں نے گول بنائی ہے, اور آج کل تو کافی لمبی دیوار اب بڑی ہو گئی ہے, اس لیے کہ جمعرات کو اب وہ ستون بھی نہیں رہا بلکہ دیوار ہو گئی ہے. اب تو جمعرات جو ہے وہ دیوار ہے. اب تو تو دیوار کے ارد گرد جو, یہ جمعرات کے ارد گرد جو دیوار ہے, اس دیوار کے اندر آپ کا وہ کنکر گر جانا چاہیے. اگر کسی شخص نے ستون پر جمرے پر کنکر مارا اور باؤنس ہو کر کے باہر آ گیا تو یہ پھینکنا نہیں ہوا, اور کسی نے پھینکا اور وہ اس میں گر گیا اور ستون کو نہیں لگا تو یہ آپ کا ہو گیا. اب آخری دن جو ہے, آخری دن یہ بارہویں ذوالحجہ یعنی ففتھ ڈے کو چھوٹے پر سات کنکر پھینکے, درمیان پر سات کنکر پھینکے, بڑے پر سات کنکر پھینکے, اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جانا ہے. یہاں پر چند باتیں بہت ہی اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ احرام سے نکلنے تک لوگ اپنے آپ کو احرام میں سمجھ کر عبادتوں کا وغیرہ کا بہت اہتمام کرتے ہیں, اور مینا میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے ہی لوگ احرام سے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مقدس اور دینی سفر ہے ہی نہیں. اللہ اکبر, عجیب ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم تمہارے حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو, بہت یاد کرو, بہت یاد کرو. اب ہوتا یہ ہے کہ باتوں میں مشغول, مرد عورتوں کا اختلاط, بے پردگی, نمازوں کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں, پڑھی نہیں پڑھی, نہ تلاوت, نہ ذکر, نہ تسبیح, نہ دعا. تو احرام میں سے نکلنے کے بعد بہت احتیاط کریں کہ یہ دن ہمارے اچھی طرح گزرنے چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو حضرات ففتھ ڈے کو رمی کرنے کے بعد نکل جانا چاہتے ہیں مینا سے اور مکہ مکرمہ پہنچ جانا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد والے دن 13 ذوالحجہ کی رمی نہیں کرنا چاہتے, 10 کو رمی کرنا واجب, 11 کو رمی کرنا واجب, 12 کو بھی رمی کرنا واجب, اور 13 کو 13 کی رمی آپشنل ہے, تو وہ آپشنل رمی کرنا نہیں چاہتے ہیں, 12 تاریخ کو رمی کر کے واپس چلے جانا چاہتے ہیں. تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک مسئلہ ایسا بیٹھ گیا ہے جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں مسئلہ یہ بیٹھ گیا ہے کہ اگر 12 ذوالحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے, سن سیٹ سے پہلے مینا سے رمی کر کے ہم باہر نہ نکلے تو 13 ذوالحجہ کی رمی واجب اور انکمبنٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے لوگ اس گھبراہٹ کی وجہ سے کہ بھئی خیمے بھی نہیں ہوں گے, ٹینٹ بھی نہیں ہوں گے, ہم کمزوروں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ مینا میں کیسے رہیں گے, دوسرے دن کی رمی کرنی پڑے گی, تو نکلنے کے لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس زوال ہی سے ہم رمی شروع کر دیں. اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ حاجیوں کے انتقال کی جو خبریں آتی ہیں وہ 2 دن آتی ہیں اگر ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے. الحمدللہ گزشتہ سال تو ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا, اس لیے کہ بہت سہولتیں ہو گئی اور حکومت بھی بہت کوشش کرتی ہے, مگر لوگ نہیں سمجھتے. سب سے پہلے دن یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے, زہر سے پہلے, سب سے پہلے دن, اس میں سب کو فکر کیا ہوتی ہے کہ احرام سے ہم نکل جائیں.
اور آخری دن ظہر سے لے کر عصر تک میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم رمی کر کے مکہ مکرمہ چلے جائیں, اور جلدی رمی کرنے والے, دیر سے رمی کرنے والے, کوئی جلدی نہیں پہنچتا, کوئی تاخیر سے نہیں پہنچتا. یہ جلدی رمی کر کے جانے والے بسوں میں بیٹھے رہتے ہیں, اس لیے کہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور بیٹھے رہتے ہیں اس میں. یہ مسئلہ ذہن سے نکال دو. لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ہے کہ اگر مینا میں مغرب ہو گئی, سورج غروب ہو گیا, مغرب کی اذان ہو گئی, تو میرے لیے پھر نکلنا جائز نہیں ہے جب تک کہ میں تیرہویں کی رمی نہ کر لوں. ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مینا میں مغرب ہو جاتی ہے 12 ذوالحجہ کی اور ابھی تک آپ نکلے نہیں ہیں, تو شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ بھئی دیکھو مغرب ہو گئی, اس کا مطلب یہ کہ اسلامی اعتبار سے 13th of ذوالحجہ شروع ہو گئی ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب جب 13th of ذوالحجہ شروع ہو گئی ہے تو رمی کیے بغیر آپ کے لیے نکلنا اچھا نہیں ہے, مکروہ ہے, اچھا نہیں ہے, آپ کر کے ہی جائیے. اگر آپ ایسے ہی چلے جائیں گے تو ثواب تھوڑا کم ہو جائے گا, مکروہ ہے. اگر چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. عشاء ہو گئی تب بھی شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی اب عشاء ہو گئی ہے, ٹھہر جائیے. چلتے 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 اتنی تاخیر کر دی, اتنا ڈیلے کر دیا کہ صبح صادق ہو گئی. اب صبح صادق ہو گئی, اس کا مطلب یہ کہ 13th کی نائٹ ختم ہو گئی اور 13th کا ڈے شروع ہو گیا. تو جب ڈے شروع ہو جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے, اس لیے کہ 13th کا ڈے شروع ہو گیا. تو جو چیز صبح صادق کے وقت ضروری ہوتی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں مغرب کے وقت ہے, اس لیے بھی سارے لوگ نکلنے کے لیے جلدی جلدی رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آخری دن بھی آپ فکر نہ کریں, مغرب کے بعد جائیں, عشاء کے بعد جائیں اور اطمینان سے رمی کر کے پھر مکہ مکرمہ آئیں. ایک بہت ہی اہم بات یہاں پر جو ذہن نشین کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ 12th ذوالحجہ ففتھ ڈے کو جب لوگ رمی کرتے ہیں, بعض لوگ ظہر کی بات کر لیتے ہیں, بہت رش ہوتا ہے مگر کر لیتے ہیں کسی طرح, بعض لوگ عصر کی بات کر لیتے ہیں. اب ظہر اور عصر کے بعد کرنے والے لوگ ہیں, جب وہ روانہ ہو جاتے ہیں تو ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ مغرب سے پہلے پہلے ہم رمی کر کے نکل جائیں شروع شروع میں جب جاتے تھے, مگر پھر تجربے نے یہ بتایا کہ نہیں, مغرب سے پہلے بہت مشکل سب پورے قافلے کے ساتھ, مگر نکل جاتے تھے. تو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اثر تو کہیں پڑھ لی یا اثر پڑھے بغیر ہی ٹیکسی میں بیٹھ گئے, اس لیے کہ رمی کرنے کے بعد یہی فکر ہوتی ہے کہ اب جانا ہے. بیٹھ گئے تو ٹریفک جام میں آ جاتے ہیں, سب تھکے تھکائے ہوئے نیند میں پڑ جاتے ہیں, اور عصر اور مغرب کی نماز تقریباً سب کی فوت ہو جاتی ہے. یعنی کئی مرتبہ وہ ٹریفک جام میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی اترو اور یہ پانی پینے کے لیے بیچ رہے ہیں, وضو کرو اور مغرب کی نماز پڑھو, اذان ہو رہی ہے. تو اترتے ہیں تو پوری ٹریفک جام ہے حاجیوں کی, اور کوئی نظر نہیں آتا کہ جو اتر کے مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے. تو سوچنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ابھی ابھی شیطان کو کنکر مار کر آئے, ابھی ابھی حاجی بن کر آئے, حج کے تمام ارکان سے فارغ ہوئے اور عصر کی نماز جا رہی ہے, مغرب کی نماز جا رہی ہے. تو اس کا خاص خیال رہے, غفلت نہ ہو جائے. کبھی کبھی غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ ابھی مکہ جا کر پڑھیں گے, جب مکہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رات کو 11 بج گئے, عشاء کی نماز بھی ہو گئی ہے, تو نماز نہ چھوٹنے پائے, اس کا خیال رکھیں. اچھا, 12 ذوالحجہ کو چلے گئے. اب جو حضرات 13th کی بھی رمی کر سکتے ہیں اور ایسا کوئی انتظام ہے آپ کے گروپ میں تو اس سے فائدہ اٹھائیں 13th کو. اور 13th ذوالحجہ کا ٹائم جو ہے وہ مختلف ہے, وہ الگ ہے, رمی کا طریقہ وہی ہے مگر ٹائم الگ ہے. 13th کو ٹائم کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر زوال تک مکروہ ٹائم, اور زوال سے لے کر مغرب کی نماز تک مسنون. اب اس میں آپ زوال سے لے کر مغرب تک جائیں گے تو چونکہ رمی کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس لیے اس میں انشاءاللہ رش نہیں ہوگا. اب آپ رمی سے فارغ ہو گئے, مکہ مکرمہ چلے گئے, اب حج کے ارکان میں سے صرف ایک رکن باقی رہ گیا جو ہے طواف وداع. طواف وداع کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ طواف وداع کا وقت شروع ہوتا ہے طواف زیارت کے بعد. آپ نے طواف زیارت کر لیا, دس کو کر لیا تو دس کو وقت شروع ہو گیا اس کا، آپ نے گیارہ کو کیا تو گیارہ کو وقت شروع ہو گیا، بارہ کو کیا تو بارہ کو وقت شروع ہو گیا. طواف زیارت کے بعد سے لے کر آپ کے مکہ مکرمہ چھوڑنے تک آپ طواف ودا جب چاہے کر سکتے ہیں. طواف ودا یہ عمرہ کرنے والوں پر تو واجب نہیں ہے، عمرہ میں طواف ودا نہیں ہے، مگر حج کرنے والوں پر واجب ہے. اور اگر کوئی شخص طواف ودا چھوڑ کر کے یوں ہی آ جائے گا تو دم واجب ہوگا. وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہے، اور حالت حیض میں یا حالت نفاس میں ناپاکی کی حالت میں ہونے کی وجہ سے طواف ودا نہ کر سکے تو ان سے طواف ودا معاف ہو جاتا ہے. دیکھو یہاں پر طواف ودا اور طواف زیارت میں فرق سمجھیے کہ عورت اگر ناپاکی کی وجہ سے طواف ودا نہیں کر سکتی تو معاف ہے، اور عورت اگر ناپاکی کی وجہ سے طواف زیارت نہیں کر سکتی تو معاف نہیں ہے. اس لیے اپنی عورتوں کی بکنگ اس طرح کرا لو کہ کہیں طواف زیارت فوت نہ ہو جائے. تو طواف ودا عورتوں سے معاف. طواف ودا کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے طواف زیارت کے بعد. اب بہتر یہ ہے کہ اس کو جتنا ڈیلے کرو اتنا اچھا ہے، جتنا لیٹ کرو اتنا اچھا ہے. اور اگر کسی شخص نے طواف زیارت کے بعد نفل طواف کیا، آج بھی دو چار نفل طواف کیے، کل بھی دو چار نفل طواف کیے، اور نفل طواف کرتا رہا یا ایک نفل طواف کیا صرف طواف زیارت کے بعد، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں بدھ کو سفر کر رہا ہوں تو بدھ کو انشاءاللہ میں طواف ودا کروں گا، اب بدھ کو کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، تو وہ نفل جو کیا ہوا ہے وہ بھی طواف ودا بن جائے گا. تو جو عورت ناپاک ہے اس سے طواف ودا معاف. اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد نفل طواف کر لیا ہے اور وہ پھر بعد میں طواف ودا نہیں کرتا تو وہ طواف نفل جو ہے وہ طواف ودا ہو جائے گا. اور طواف ودا کے لیے کوشش یہ کریں کہ جتنا تاخیر سے ہو اچھا ہے، مگر اتنا لیٹ بھی نہ کریں کہ رہ جاوے. اور طواف ودا اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ مسکنسپشن ہے کہ طواف ودا کر لینے کے بعد پھر دوبارہ طواف نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط. مثال کے طور پر ایک شخص نے بدھ کو سفر کرنا تھا اور منگل کو ٹیوزڈے کو اس نے طواف کر لیا، طواف ودا، اور طواف ودا کر لیا اور پھر بدھ کو وینسڈے کو پھر خیال آیا کہ چلو ہمت ہے ایک طواف اور کر لیتا ہوں، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو طواف ودا کر لینے کے بعد بھی جتنے نفل طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا طواف ودا کا بھائی طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ، جائے جا کر کے طواف کرے طواف ودا کی نیت سے، اور طواف کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ کر کے دعا کرے، دعا کرنے کے بعد پھر زمزم کے پاس جا کر کے خوب پانی پیئے اور وہاں سے ملتزم پر آئے. یہ آپ کا بیت اللہ کے ساتھ اس سفر کا گویا آخری سابقہ ہوگا، یہ آخری ملاقات ہوگی. اور ملتزم پر جا کر کے چمٹ کر رخسار لگا کر کے بہت روئے، اور رو کر کے اللہ جل جلالہ ومن والوں سے دعا کریں گے اللہ آپ اس پورے سفر میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرمائیے. پر ایسا کوئی کام نہیں ہوا ہے کہ جس کو ہم آپ کے دربار میں پیش کر سکے، بس آپ جیسے انڈیزرونگ ہونے کے باوجود اپنے لطف و کرم سے مجھے سب بندوں میں سے منتخب کر کے کھینچ کھینچ کر لائے ہیں، تو اسی طرح انڈیزرونگ ہونے کے باوجود میرے حج کو حج مبرور بنا دیجیے اور مجھے مقبولین میں شامل فرمائیے. اور اے اللہ ہمارا یہ آخری سفر یہاں کا نہ ہو، بار بار یہاں لائیے، محبت کے ساتھ لائیے، آداب کے ساتھ لائیے، تعظیم کے ساتھ لائیے، آداب کے ساتھ رکھیے، اور یہیں کی موت بھی ہمیں عطا کیجیے. دعا کریں اپنے لیے، پوری امت کے لیے نہیں، اس طرح دعا کریں کہ گویا پتہ نہیں پھر یہ موقع دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر ملتزم پر بہت زیادہ رش ہے تو ملتزم کے سامنے نیچے کھڑے ہو کر دعا کریں، اگر وہ بھی مشکل ہے تو حرم شریف میں کہیں بھی بیت اللہ کی طرف رک کر کے دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود کے سامنے آ کر کے استلام کریں، اور استلام کر کے استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرتے ہوئے واپس لوٹیں. اب جن حضرات کو مدینہ منورہ جانا ہے اس کے احکام بیان کیے جائیں گے، جو حضرات واپس گھر کی طرف آ رہے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پورے سفر میں بار بار حج کا، زیارت کا، عمرے کا، طواف کا خیال لائے، اور خیال لا کر کے اللہ تعالی کی تعریف کرے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو وہاں جانے کا جو موقع ملا ہے اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرے. اور ظاہر ہے کہ اس دربار کے جو آداب تھے, وہاں کے جو حقوق تھے, وہ ہم سے ادا نہیں ہوئے, اس لیے بار بار استغفار بھی کریں. تو سفر سے واپسی میں کسی بھی نیک سفر کے بعد آپ تبلیغ جماعت میں چلے گئے, اعتکاف کے لیے چلے گئے, حرمین شریفین چلے گئے, مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلے گئے, وہاں سے جب واپسی ہوتی ہے تو دونوں کام کرنے چاہیے. موقع ملنے پر اللہ کا شکر اور کوتاہی کے اوپر استغفار. اللہ تعالی حج کو, عمرے کو, زیارت کو, وقوف کو, رمی کو, دعاؤں کو, جتنے ارکان ہیں سب کو اللہ تعالی قبول فرمائے. اللہ تعالی اس کی مرضی کے مطابق ہم سے سارے ارکان ادا کروائیں. اللہ تعالی وہاں کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس دیار مقدس کی محبت دل میں پیدا فرمائے. اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ مزید ہمیں حج کے طریقے کو, عمرے کے طریقے کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح ابھی فکر کے ساتھ ہم سیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالی جو ہے اسی طرح میرے بھائیو, اللہ تعالی کے اور بھی بہت سارے احکام ہیں, تجارت کا طریقہ, میاں بیوی کے ساتھ میاں بیوی کا زندگی گزارنے کا طریقہ, معاشرت, معاملات, اخلاق, عبادات. تو جس طرح ہم حج فکر کے ساتھ سیکھ رہے ہیں تو اس کی بھی کوشش کرو کہ ہماری زندگی کے دوسرے دینی جو پہلو ہیں ان کو بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں علماء کرام کی لکھی ہوئی عمدہ کتابیں پڑھیں اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں, علماء کے دروس میں بیٹھیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق سنوارنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.